हुजूर, हमारे महल्ले में जो काम अंजाम पाए इनमें से एक अहम काम शहीद महलाती हाईवे पर मौजूद पुल के नीचे शहीद इब्राहिम के चेहरे की मुसव्वरी थी। इस काम के आखिरी दिनों में मैं सैयद के पास गया और उनसे कहा, आगा सैयद, मैंने सुना है कि शहीद हादी के चेहरे की मुसव्वरी आपने की है, क्या ये बात दुरुस्त है? सैयद ने कहा, हाँ मगर क्यों? मैंने कहा, कुछ भी नहीं, फकत आपका शुक्रिया अदा करना चाहता था, क्योंकि इस तस्वीर के जरिए महसूस होता है कि आगा इब्राहिम अभी तक हमारे महल्ले में मौजूद हैं। सैयद कहने लगे, मैं इब्राहिम को नहीं जानता, उसके चेहरे की तस्वीर बनाने के बस मुझे कुछ चाहिए भी नहीं था, लेकिन इस काम को अंजाम देने के बाद खुदा ने मेरी जिंदगी में इतनी बेहिसाब बरकत दी है कि तुम्हें बता नहीं सकता। मैंने इस तस्वीर के बाद बहुत सी चीज़ों का मुशाहिदा किया है। मैंने हैरान होकर पूछा कि मसलन क्या? उन्होंने जवाब दिया, जब मैंने ये तस्वीर बनाई और जलवा गाह शुहदा नुमाइश का इनेकाद किया गया तो एक शब जुमा को एक खातून मेरे पास आई और कहने लगी, आगा ये मिठाई मैंने इस शहीद के लिए बनाई है, आप उसे यहीं तकसीम कर दें। मैंने सोचा कि शायद ये खातून इस शहीद की कोई रिश्तेदार है, इसलिए मैंने पूछ लिया, आप शहीद को जानती हैं? उसने कहा, नहीं। उसने मेरी हैरत देखी तो मजीद बताने लगी, हमारा घर यहीं आस पास ही है, मैं ज़िंदगी में काफ़ी मुश्किलात का सामना कर रही थी। कुछ दिन पहले जब आप इस तस्वीर के काम में मसरूफ थे तो मैं यहाँ से गुजर रही थी। मैंने सोचा, खुदाया, अगर ये शहीद तेरे नज़दीक कोई मुकाम रखता है तो उसके हक के सदक़े में मेरी मुश्किलात को हल फरमा। मैं तेरे साथ अहद करती हूँ कि नमाज को अव्वल वक्त में पढ़ूँगी। इसके बाद मैंने उस शहीद के लिए फातिहा पढ़ी जिसका नाम मैं नहीं जानती थी। आप यकीन करें कि मेरी मुश्किल फौरन हल हो गई। अब मैं शहीद का शुक्रिया अदा करने आई हूँ। सैयद ने अपनी बात जारी रखी, पिछले साल मेरे काम की सूरत हाल भी काफ़ी ख़राब थी, मैं बहुत सी मुश्किलात में घिर गया था। मैं शहीद की तस्वीर के सामने से गुजरा तो देखा कि वक्त गुजरने के साथ साथ तस्वीर जर्द और ख़राब होने लगी है। मैंने पाड़ का इंतज़ाम किया और रंग लेकर शहीद की तस्वीर को दुरुस्त करना शुरू कर दिया। मुझे यकीन नहीं आ रहा था, जैसे ही तस्वीर का काम ख़त्म हुआ तो मुझे एक बहुत बड़ा प्रोजेक्ट मिल गया, जिसकी वजह से मेरी बहुत सी माली मुश्किलात दूर हो गईं। सैयद ने अपनी बात जारी रखी, आगा ये शुहदा खुदा के नज़दीक बहुत आला मुकाम के हामिल हैं, हमने अभी तक इन्हें पहचाना ही नहीं है, आप इनके लिए छोटे से छोटा काम भी अंजाम देंगे तो खुदा उसे कई गुना ज़्यादा आपको अता करेगा। उसने मस्जिद में आकर मुझसे इब्राहिम के दोस्तों के बारे में पूछा था, वो उनसे शहीद के बारे में कुछ सवाल करना चाह रहा था। मैंने पूछा, तुम्हें क्या काम है, शायद मैं तुम्हारी कुछ मदद कर सकूं। वो कहने लगा, कुछ नहीं, मैं फकत इतना जानना चाहता हूं कि ये शहीद हादी कौन है और उसकी कब्र कहां पर है। मैं सोच में पड़ गया कि उसे क्या जवाब दूं। थोड़ी देर खामोश रहने के बाद उसे बताया, इब्राहिम हादी एक गुमनाम शहीद है और दूसरे गुमनाम शहीदों की तरह उसकी भी कब्र नहीं है, लेकिन तुम इस शहीद का क्यों पूछ रहे हो? वो काफ़ी रंजीदा हो गया और कहने लगा, हमारा घर शहीद हादी की तस्वीर वाली जगह के पास ही है, मेरी एक छोटी बेटी है जो हर रोज़ शहीद हादी की तस्वीर के सामने से गुजरकर स्कूल जाती है। एक दिन वो मुझसे पूछने लगी, बाबा ये कौन हैं? मैंने उसे बताया कि ये दुश्मन के साथ जंग करने गए थे और उन्होंने दुश्मन को हम पर हमला नहीं करने दिया, यहाँ तक कि खुद शहीद हो गए। मेरी बेटी ने जब से ये बात सुनी है तो वो जब भी शहीद की तस्वीर के सामने से गुजरती है तो उसे सलाम करती है। कुछ दिन पहले मेरी बेटी ने रात को ख्वाब में उस शहीद को देखा। शहीद हादी मेरी बेटी से कहता है, बेटी तुम जब भी मुझे सलाम करती हो तो मैं भी तुम्हें जवाब देता हूँ और तुम्हारे लिए दुआ करता हूँ कि तुम इस छोटी सी उम्र में अपने पर्दे का इतना ख्याल रखती हो। अब मेरी बेटी मुझसे पूछती है कि ये शहीद हादी कौन हैं और उनकी कब्र कहाँ है। मेरे आंसू निकल आए। कहने के लिए कुछ नहीं था मेरे पास, फकत इतना कहा, अपनी बेटी से कहो कि अगर तुम चाहती हो कि आगा इब्राहिम हमेशा तुम्हारे लिए दुआ करते रहें तो तुम अपनी नमाज और पर्दे का ख़ास ख्याल रखो। और उसके बाद मैंने उसे इब्राहिम के कुछ और वाक़यात भी सुनाए। मुझे याद आया कि एक बोर्ड पर लिखा था, शुहदा से इर्तिबात और दोस्ती दो तरफ़ा है, अगर आप उनके साथ हैं तो वो भी आपके साथ रहेंगे। इस एक जुमले में बहुत सी बातें पोशीदा थीं। मार्च 2009 नौरोज के अयाम थे। किताब की तकमील के लिए हम गिलाने गर्ब के लिए आज़म में सफ़र हुए। रास्ते में शहर ऐवान में पहुँचे तो सूरज गुरूब होने को था। मैं सुबह से ड्राइविंग वगैरह की वजह से काफ़ी थक चुका था। शहर में हमें कोई सराय भी नहीं मिल रही थी। मैंने दिल ही दिल में कहा, आगा इब्राहिम हम तुम्हारे काम के सिलसिले में आए हुए हैं, खुद ही हमारी मदद करो। उसी वक्त मगरिब की आज़ान बुलंद हुई तो मैंने सोचा कि अगर इब्राहिम इस वक्त यहाँ होता तो हतमन नमाज के लिए मस्जिद चला जाता। यही सोचकर हम मस्जिद की तरफ चल पड़े और नमाज जमात के साथ पढ़ी। नमाज ख़त्म हुई तो लगभग 50 साल के एक शख्स ने आगे बढ़कर अदब से हमें सलाम किया। उन्होंने पूछा, आप लोग तहरान से आए हैं? मैंने ताज्जुब से कहा, जी हाँ, मगर आप क्यों पूछ रहे हैं? उन्होंने कहा, आपकी गाड़ी के नंबर से समझ गया था। उसके बाद मज़ीद कहा, हमारा घर नज़दीक ही है, आपकी खिदमत के लिए सब कुछ तैयार है, आप तशरीफ़ ले आएँ। मैंने कहा, आपका बहुत बहुत शुक्रिया लेकिन हमें जाना है। वो कहने लगे, आज रात आराम कर लीजिए, कल चले जाइएगा। मैं कबूल नहीं करना चाह रहा था। मस्जिद का कादिम हमारे पास आकर कहने लगा, ये आगा मोहम्मदी हैं, यहाँ की बल्दिया के एक बड़े अफसर, आप इनकी दावत कबूल कर लें। मैं इस कदर थक चुका था कि नाचार उनकी दावत कबूल करना पड़ी। हम वहाँ से इकट्ठे ही उनके घर चले गए। उन्होंने बहुत ज़्यादा एहतमाम के साथ रात का खाना खिलाया और हमारी बहुत अच्छी मेहमान नवाजी की। सुबह नाश्ते के बाद रुख्सत होने लगे तो आगा मोहम्मदी ने पूछा, क्या मैं आपके इस शहर में आने की वजह पूछ सकता हूँ? मैंने कहा, मैं एक शहीद की ज़िंदगी पर किताब लिख रहा हूँ, उसी की तकमील के लिए हम गीलाने गर्ब आए हैं। उन्होंने हैरान होकर पूछा, मैं गीलाने गर्ब का ही रहने वाला हूँ, आप किस शहीद की बात कर रहे हैं? मैंने कहा, आप उसे नहीं जानते, वो तहरान से आया हुआ था। इसके बाद मैंने बैग से एक तस्वीर निकाल कर उन्हें दिखाई। वो हैरत से देखते हुए बोले, ये तो आगा इब्राहिम हैं, मैं और मेरे वालिद साहब शहीद हादी के मातहत थे। जंग के इब्तदाई दिनों में होने वाले हमलों और जासूसी के दौरान हम इकट्ठे ही रहते थे। मैं महबूत होकर उन्हें देखने लगा, कुछ समझ नहीं पा रहा था कि क्या कहूँ। मैं दिल गिरफ्ता सा हो गया। कल रात से हम बेहतरीन मेहमान नवाजी का लुत्फ़ उठा रहे थे। हमारे मेज़बान भी इब्राहिम के दोस्त निकले। आगा इब्राहिम तुम्हारा बहुत शुक्रिया, हमने तुम्हारी याद में नमाज को अव्वले वक्त में पढ़ा। सलाम हो इब्राहिम पर। जब हमने इब्राहिम के बारे में कुछ करने की ठान ली तो अपनी सारी कोशिशें सर्फ कर दीं कि खुदा की मदद से एक बेहतरीन काम को अंजाम दे सकें। अगरचा हम जानते हैं कि ये किताब आगा इब्राहिम के कमालात और बुज़ुर्गियों के ठाठे मारते समुंदर का एक कतरा भी नहीं है, लेकिन इस पर भी मैंने इब्तदाही से खुदा का शुक्र अदा किया کہ اس نے مجھے اپنے اس خالص اور پاکیزہ بندے سے آشنا کرایا۔ اسی طرح خدا کا اس بات پر بھی شکر ہے کہ اس نے اس کام کے لیے میرا انتخاب کیا۔ اس مدت میں میں نے اپنی زندگی میں عجیب و غریب قسم کی تبدیلیاں محسوس کی ہیں۔ 2 سال کی محنت سے 60 انٹرویوز، کام سے بھرپور کئی سفر اور کئی بار متن کی ترتیب و تنظیم کے امور انجام پائے۔ میرا دل چاہ رہا تھا کہ کتاب کے لیے کوئی ایسا نام منتخب کیا جائے جو ابراہیم کی روح سے ہم آہنگ ہو۔ حاج حسین سے ملا تو ان سے پوچھا، آپ اس کتاب کے لیے کیا نام تجویز کرتے ہیں؟ انہوں نے جواب دیا، آذان، کیونکہ بہت سے مجاہدین ابراہیم کو اس کی دل نشین آذانوں سے ہی پہچانتے تھے۔ ایک اور دوست نے شہید ابراہیم حسامی کا جملہ یاد دلایا جو انہوں نے ابراہیم ہادی کے لیے کہا تھا، پہلوان عارف۔ لیکن میں نے اپنے ذہن میں اس کتاب کا نام معجزہ آذان انتخاب کر لیا۔ میں رات کو انہی موضوعات کے بارے میں سوچ رہا تھا، میز کے ایک کونے میں قرآن مجید رکھا ہوا تھا، میری توجہ اس طرف گئی۔ قرآن اٹھا کر دل میں کہا، خدایا یہ کام تیرے صالح اور گمنام بندے کے لیے تھا، میں چاہتا ہوں کہ اس کتاب کے نام کے لیے قرآن سے مشورہ لے لوں۔ پھر خدا سے کہا، یہاں تک سارا کام تیرے لطف و کرم ہی کی بدولت انجام پایا ہے، میں نے نہ تو ابراہیم کو دیکھا تھا نہ ہی اس وقت میری اتنی عمر تھی کہ محاذ پر جاتا، لیکن پھر بھی تو نے اپنی ساری محبتوں اور عنایتوں کو ہمارے شامل حال رکھا تاکہ یہ کتاب مکمل ہو سکے۔ خدایا میں نہ استخارہ کر سکتا ہوں اور نہ ہی آیات کے مفاہیم کو اچھی طرح سمجھ سکتا ہوں۔ اس کے بعد میں نے بسم اللہ پڑھ کے سورہ الحمد کی تلاوت کی اور قرآن کھول کر میز پر رکھ دیا۔ جو صفحہ کھل کر سامنے آیا تھا اسے دقت سے دیکھنے لگا۔ صفحے کی ابتدائی آیات کو دیکھا تو میرے چہرے کا رنگ اڑ گیا، جسم گرم ہونے لگا اور آنکھوں سے بے اختیار آنسو بہنے لگے۔ صفحے کے شروع میں سورہ صافات کی آیات جلوگر تھیں جو کہہ رہی تھیں،
سلام علی ابراہیم كذلك نجزی المحسنین انہو من عبادنا المؤمنین۔
اردو ترجمہ، ابراہیم پر سلام ہو، ہم نیکوکاروں کو ایسے ہی جزا دیتے ہیں، یقیناً وہ ہمارے مومن بندوں میں سے تھے۔ شہداء زندہ ہیں، مصطفیٰ، صفار، ہرندی وغیرہ بیان کرتے ہیں، یہ ہماری بات نہیں ہے بلکہ قرآن کا فرمان ہے کہ شہداء زندہ ہوتے ہیں۔ شہداء اس دنیا کے گواہ ہیں اور اپنی ظاہری زندگی کے زمانے سے زیادہ بہتر دوسرے عالم کی خبر رکھتے ہیں۔ اس کتاب کی تیاری کے لیے اوقات جمع کرنے کے دوران بارہا دست خداوندی کی عنایات اور آغا ابراہیم کی حمایت کا مشاہدہ ہوا۔ کئی بار تو وہ خود آئے اور رہنمائی کی کہ کس کے پاس جا کر انٹرویو کریں، لیکن بہت ہی سخت اور مشکل حالات میں ہم نے آغا ابراہیم اور دوسرے شہداء کے وجود کو محسوس کیا۔ ان کا یہ حضور ان حادثوں اور فتنوں کے بارے میں زیادہ شدت سے محسوس ہوا جو جنگ کے بعد والے سالوں میں پیش آئے۔ جولائی 1999 کے ایام میں ایک ایسے فتنے نے سر اٹھایا جس سے نظام اسلامی کے دشمنوں کے دل باغ باغ ہو گئے، مگر خدا کا ارادہ یہ تھا کہ انجام کار بدبختی اور ذلت فتنہ گروں کا مقدر بنے۔ پہلی رات جس میں یہ فتنہ اٹھا اور جس وقت کسی کو حالات کے خراب ہونے کی خبر نہیں تھی، میں نے خواب میں کمانڈر شہید محمد بروجردی کو دیکھا۔ انہوں نے مسجد کے سب جوانوں کو جمع کیا اور انہیں تہران کے چوراہے پر لے گئے، بالکل اسی طرح جب امام خمینی ایران میں داخل ہوئے تھے۔ اور بارہ بہمن کو انتظامات کی ذمہ داری بھی بروجردی ہی کے سر تھی۔ میں بھی مسجد کے دوستوں کے ساتھ برادر بروجردی کے پاس موجود تھا، اچانک میری نظر پڑی کہ ابراہیم ہادی، جواد، رضا اور ہمارے دوسرے شہید دوست بھی برادر بروجردی کے پاس کھڑے ہیں۔ میں بہت ہی خوش ہوا، ان کی طرف جانا چاہتا تھا تو دیکھا کہ برادر بروجردی کے ہاتھ میں ایک کاغذ ہے اور حملوں کے دنوں کی طرح تہران کے مختلف علاقوں میں ذمہ داریاں انجام دینے کے لیے اپنی فوجوں کو تقسیم کر رہے ہیں۔ انہوں نے ابراہیم سمیت اپنے تمام ماتحتوں کو تہران یونیورسٹی کے اطراف میں مختلف جگہوں پر پھیلا دیا۔ اگلی صبح میں نے اس خواب پر کافی غور کیا کہ اس کی کیا تعبیر ہو سکتی ہے، یہاں تک کہ ہمارے بہت سے دوستوں نے فون کر کے تہران یونیورسٹی کے اطراف میں ہونے والے ہنگاموں اور یونیورسٹی اسٹریٹ میں ہونے والے حادثے کی خبر دی۔ میں نے جیسے ہی یہ خبر سنی تو گزشتہ رات میں دیکھا گیا اپنا خواب ذہن میں گھومنے لگا۔ سن 1999 کا یہ فتنہ بہت ہی جلد اپنے اختتام کو پہنچ گیا۔ لوگوں نے 14 جولائی کو ایک عوامی اجتماع کے ذریعے تمام فتنہ گروں کے ارادوں پر پانی پھیر دیا۔ اس دن میں نے علی نصر اللہ کو دیکھا، وہ اپنی خراب حالت کے باوجود اس عوامی مارچ میں شرکت کرنے کے لیے آئے ہوئے تھے۔ میں نے انہیں بتایا، حاج علی اس سارے فتنے کو شہدا نے ختم کیا ہے۔ حاج علی نے پلٹ کر مجھے دیکھا اور جواب دیا، کیا ان کے علاوہ بھی کوئی کر سکتا ہے؟ خاطر جمع رکھو، یہ شہدا ہی کا کام تھا۔ اینا تذہبون، تم کہاں چلے گئے؟ خانم رسولی وغیرہ بیان کرتے ہیں کہ دفاع مقدس کے دوران میں اپنے شوہر کے ساتھ محاذ پر گئی۔ میرے شوہر شہید انداز کو گروپ میں ہوتے تھے اور میں گیلان غرب ہسپتال میں میڈیکل سٹاف میں سے تھی۔ ابراہیم ہادی کو میں نے پہلی بار وہاں دیکھا تھا۔ ایک دفعہ جب کچھ شہداء کے اجساد ہسپتال میں لائے گئے تو برادر ہادی نے آ کر کہا، آپ خواتین آگے نہ آئیں، شہداء کے کچھ پیکر ملے ہیں اور مجھے ان کی شناخت کرنی ہے۔ اس کے بعد کئی بار ان کی ملکوتی آواز سنی، وہ بہت ہی خوبصورت آواز کے مالک تھے۔ جب دعا میں مشغول ہوتے تو سب کی حالت تبدیل ہو جاتی۔ میں نے دیکھا کہ بسیجی ابراہیم کے عاشق تھے، ان کے آس پاس کی جگہ ہمیشہ مجاہدین سے بھری رہتی۔ یہاں تک کہ 1982 کے اوائل میں وہ لوگ جنوب چلے گئے اور میں تہران واپس آ گئی۔ کچھ سال کے بعد ایک دفعہ میں 17 شہریار روڈ سے گزر رہی تھی کہ اچانک آغا ابراہیم کی ایک تصویر ایک دیوار پر نظر آئی۔ میں نہیں جانتی تھی کہ وہ شہید یا مفقود ہو گئے ہیں۔ اس دن کے بعد سے ہر شب جمعہ ان اور دوسرے شہداء کے ایصال ثواب کے لیے 2 رکعت نماز پڑھتی ہوں۔ یہاں حاشیے میں بیان کرتے ہیں کہ ایران میں 2009 میں ہونے والے صدارتی انتخابات کے نتائج کے بعد میر حسن موسوی نے کافی شرنگیزی پھیلائی تھی، جس کے نتیجے میں تہران میں فسادات پھوٹ پڑے اور عوام کو جانی و مالی نقصانات کا سامنا کرنا پڑا۔ یہاں سے کتاب کی طرف واپس آتے ہیں۔ یہاں تک کہ 2009 میں ہونے والی شرنگیزی کے ایام میں ایک رات عجیب اتفاق پیش آیا۔ میں نے خواب میں دیکھا کہ آغا ابراہیم اپنا زیبا اور نورانی چہرہ لیے ایک سرسبز ٹیلے پر کھڑے ہیں۔ ان کے پیچھے بہت سے خوبصورت درخت بھی نظر آ رہے تھے۔ پھر دیکھا کہ ان کے 2 دوست جنہیں میں پہچانتی تھی ٹیلے کے نیچے ایک دلدل میں ہاتھ پاؤں مار رہے ہیں۔ وہ نکلنا چاہتے ہیں مگر جتنے ہاتھ پاؤں چلاتے ہیں اتنے ہی مزید دھستے چلے جاتے ہیں۔ ابراہیم نے ان کی طرف منہ کر کے یہ آیت پڑھی، اینا تذہبون، کہاں جا رہے ہو؟ لیکن وہ کوئی پرواہ ہی نہیں کرتے۔ میں کافی دیر تک اس خواب کے بارے میں سوچتی رہی کہ اس کی تعبیر کیا ہو سکتی ہے۔ ایک دن میرا بیٹا یونیورسٹی سے واپس آیا تو خوشی خوشی میرے پاس آ کر کہنے لگا، ماں آپ کے لیے ایک تحفہ لایا ہوں۔ اس کے بعد اس نے اپنے ہاتھ میں ایک کتاب اٹھاتے ہوئے کہا، شہید ابراہیم کی کتاب چھپ گئی ہے۔ کتاب کی جلد پر ان کی تصویر دیکھتے ہی میرے چہرے کا رنگ اڑ گیا، میرا بیٹا ڈر گیا۔ اس نے پوچھا، ماں کیا ہوا؟ میں تو سوچ رہا تھا آپ خوش ہو جائیں گی۔ میں نے اس سے کہا، اس کتاب کو دیکھو۔ میں نے جلد پر بنے ہوئے اسی منظر کو خواب میں دیکھا تھا۔ ابراہیم ہادی مجھے اسی حالت میں دکھائی دیے تھے۔ اس کے بعد میں کتاب پڑھنا شروع ہو گئی۔ جب میں سمجھ گئی کہ میرا خواب سچا تھا تو میں نے اپنے شوہر کے توسط سے ابراہیم کے زمانے کے بسیجیوں میں سے ایک کو فون کیا۔ ہم نے ان سے پوچھا کہ کیا انہیں ان افراد کے بارے میں کوئی اطلاع ہے جنہیں میں نے خواب میں دیکھا تھا۔ مختصر یہ کہ تحقیق کے بعد معلوم ہوا کہ دو افراد اپنے سابقہ جہاد اور مقام و مرتبے کے باوجود فتنہ گروں کی حمایت کر رہے ہیں اور رہبر انقلاب کے مقابلے میں آن کھڑے ہوئے ہیں۔ اگرچہ خوابوں کی کوئی شرعی حیثیت نہیں ہوتی، لیکن میں نے اپنا وظیفہ سمجھا کہ انہیں فون کر کے اپنے خواب سے آگاہ کروں۔ خدا کا شکر ہے کہ وہ خواب کافی مؤثر ثابت ہوا۔ ابراہیم ایک بار اپنے دوستوں کے لیے پھر ہادی ثابت ہوا۔ یادگاری مزار۔ شہید ابراہیم کی بہن بیان کرتی ہیں کہ ابراہیم کے بعد میری حالت کافی دگرگوں ہو گئی تھی، وہ میری زندگی تھا۔ میں اس سے بہت محبت کرتی تھی۔ وہ صرف بھائی ہی نہیں تھا بلکہ ہمارا استاد اور مربی بھی تھا۔ بارہا وہ مجھ سے حجاب کے حوالے سے گفتگو کرتا اور کہتا، چادر جناب زہرا صلوات اللہ علیہا کی یادگار ہے۔ ایک عورت کا ایمان اسی وقت کامل ہوتا ہے جب وہ حجاب کا خیال رکھے۔ جب ہم گھر سے باہر یا کسی دعوت میں جانا چاہتے تو وہ ہمیں نامحرموں کے ساتھ سلوک کے بارے میں خصوصی نصیحت کرتا، لیکن کبھی بھی امر و نہی نہیں کرتا تھا۔ نصیحت کرنے میں بھی تربیت کے اصولوں کا خیال رکھتا تھا۔ نماز کے حوالے سے بھی میں نے کئی بار اسے دیکھا کہ مذاق ہی مذاق میں نماز فجر کے لیے ہمیں آواز دیتا اور کہتا، نماز فقط اول وقت میں اور جماعت کے ساتھ۔ وہ اپنے دوستوں کو ہمیشہ اذان کہنے کی تلقین کرتا۔ اس کا کہنا تھا، تم جہاں کہیں بھی ہو، حتیٰ کہ اگر موٹر سائیکل پر بھی سوار ہو، تو جیسے ہی اذان کی آواز سنائی دے موٹر سائیکل روک کر اونچی آواز میں اذان دو اور اپنے پروردگار کو پکارو۔ جن دنوں ابراہیم زخمی تھا اور گھر میں آیا ہوا تھا تو ایک طرف تو ہم کافی پریشان تھے، لیکن اس کے ساتھ ساتھ خوش بھی تھے۔ پریشانی اس کے زخمی ہونے کی اور خوشی اس بات کی کہ وہ زیادہ سے زیادہ وقت ہمارے ساتھ گزارے گا۔ مجھے اچھی طرح یاد ہے کہ اس کے دوست ایک دفعہ اس سے ملنے آئے تو اس نے اشعار پڑھنا شروع کر دیے۔ میرا خیال ہے کہ وہ اشعار اس نے خود ہی کہے تھے۔ اگر ساری دنیا ہم سے جنگ پر تل جائے، اگر تلوار سے میرا خون بہا دیں، اگر خون میں میرا جسم نہلا دیں، اگر میرے تن سے میرا سر جدا کر دیں، اگر میں آگ اور خون میں لت پت بھی ہو جاؤں، پھر بھی رہبر کی سرخ لکیر سے واپس نہیں پلٹوں گا۔ میں نے بارہا سن رکھا تھا کہ ابراہیم جب اپنے دوستوں سے اس بات کو سنتا کہ ہم محاذ پر شہید ہونے کے لیے جا رہے ہیں تو اسے بالکل اچھا نہیں لگتا تھا۔ وہ اپنے دوستوں سے کہا کرتا تھا، ہمیشہ یہ کہو کہ ہم آخری سانس تک اسلام اور انقلاب کی خدمت کریں گے۔ اگر خدا نے چاہا اور ہمارے امتحان میں 100 نمبر پورے ہو گئے تو اس وقت بے شک ہم شہید ہو جائیں، لیکن جب تک ہمارے پاس قوت اور ہمت ہے تو ہمیں اسلام کی خاطر مقابلہ کرنا ہے۔ وہ کہتا تھا کہ اس جسم کے ساتھ ہم اتنا کام کریں، راہ خدا میں اتنا مصروف رہیں کہ جب وہ خود مناسب سمجھے تو ہمارے کاموں پر دستخط کر دے اور ہم شہید ہو جائیں۔ لیکن یہ بھی ممکن ہے کہ شہید ہونے کی لیاقت ہمارے برے کاموں کی وجہ سے ہم سے چھین لی جائے۔ ابراہیم کی شہادت کو کئی سال گزر گئے۔ کوئی تصور بھی نہیں کر سکتا تھا کہ اس کے مفقود ہو جانے کی وجہ سے ہمارے خاندان پر کیا مصیبتیں آن پڑی تھیں۔ اماں تو اس کے گم ہونے سے بالکل ہی ڈہ گئی تھیں۔ یہاں تک کہ 2011 میں میں نے سنا کہ قبرستان بہشت زہرا علیہ السلام میں ایک گمنام شہید کی قبر پر ابراہیم کی یادگار بنانے کا فیصلہ کیا گیا۔ ابراہیم گمنامی کا عاشق تھا اور اب اس کی یادگار بھی ایک گمنام شہید کی قبر پر بنائی جا رہی تھی۔ حقیقت میں ایک گمنام شہید کو ابراہیم کے ذریعے سے خراج تحسین پیش کیا جا رہا تھا۔ یادگار بن گئی اور میں ایک دن اس کے یادگاری مزار کے کنارے جا کھڑی ہوئی۔ پہلے دن جب میں ابراہیم کی قبر کے پاس کھڑی ہوئی تو ایک دفعہ میرا بدن لرس کر رہ گیا، چہرے کا رنگ اڑ گیا اور میں حیرت سے اپنے آس پاس دیکھنے لگی۔ ہمارے کچھ رشتہ داروں کی بھی یہی حالت تھی۔ ہمیں ایک واقعہ یاد آ گیا جو 30 سال پہلے اسی جگہ پیش آیا تھا۔ خرم شہر کی آزادی کے لیے کیے جانے والے حملے کے فوراً بعد میری والدہ کے چچا زاد حسن سراجیان شہید ہو گئے تھے۔ ان دنوں ابراہیم زخمی تھا اور عصا کے سہارے چلا کرتا تھا، لیکن پھر بھی وہ ان کی شہادت پر بہشت زہرا علیہ السلام میں آیا ہوا تھا۔ جب حسن کو دفنا چکے تو ابراہیم نے آگے بڑھ کر کہا، بہت خوش قسمت ہو حسن، کتنی اچھی جگہ پر ہو، قطعہ 26 مین روڈ کے بالکل پاس، جو بھی یہاں سے گزرے گا تمہارے لیے ایک فاتحہ پڑھے گا اور تمہیں یاد کرے گا۔ اس کے بعد اس نے کہا، مجھے بھی تمہارے ہی پاس آنا چاہیے، دعا کرو کہ میں بھی اسی جگہ آ جاؤں۔ اس کے بعد اس نے اپنا عصا زمین پر مارا، حسن کی قبر سے چند قبروں کے فاصلے پر ایک جگہ کی طرف اشارہ کیا۔ کچھ سال گزرے تو عین اسی جگہ پر جو ابراہیم نے دکھائی تھی ایک گمنام شہید کو دفن کیا گیا، اور اس کے بعد عجیب و غریب حالات میں ابراہیم کا یادگاری مزار بھی اسی جگہ بنا دیا گیا جہاں اس کی خواہش تھی۔ آخری بات، خدا کے لطف و عنایت سے کتاب کی اشاعت کو کئی سال گزر چکے ہیں۔ صرف 2010 سن سے 2013 سن تک کتاب سلام بر ابراہیم کے 50 سے زیادہ ایڈیشن منظر عام پر آ چکے ہیں۔ شاید خود ہمیں بھی اتنی توقع نہیں تھی کہ بغیر تشہیر اور نجی اور سرکاری میڈیا کی فقط مدد سے اور حضرت باری کی عنایات سے اور لوگوں کے روابط سے اس کتاب کی 150,000 سے زیادہ کاپیاں فروخت ہو چکی ہیں، اور وہ بھی اس زمانے میں جب کتابوں کے بازار مندے پڑے ہیں۔ اس عرصے میں ابراہیم کے نئے دوستوں کی طرف سے ہمیں ہزاروں فون آئے اور ہزاروں ایس ایم ایس اور ای میلز موصول ہوئیں۔ یہ سب چیزیں اس شہید کے صدقے میں خداوند کریم کی عنایت پر دلالت کرتی ہیں۔ یزد ہسپتال میں سرطان کے مریض کی شہید ہادی کے توسل سے دعا کرنے کے بعد صحتیابی سے لے کر ایک لاوبالی جوان کی زندگی میں تبدیلی تک، جو اتفاقاً ہی اس شہید سے آشنا ہوا تھا، ایک اور جوان جو جہاں بھی خواستگاری کے لیے جاتا نا امید لوٹ کر آتا، جب اس نے خدا کو شہید ہادی کے حق کی قسم دی تو ایک ایسے گھر میں اس کی آخری خواستگاری کامیابی سے ہمکنار ہوئی جہاں شہید ہادی کی تصویر سجی تھی، اور انہوں نے بھی اس شہید کے توسل سے یہی دعا کی۔ ان کے علاوہ وہ بہت سے جوان بھی جنہوں نے ابراہیم کے عشق میں پہلوانی کے اکھاڑے میں جانا شروع کر دیا اور خدا کی خوشنودی کو مرکز و محور بناتے ہوئے اپنے تمام کاموں کو منظم کرنے لگے۔ ان سالوں میں کوئی ایسا دن نہ تھا کہ ہم اس کی یاد سے جدا رہیں، ہماری زندگی اس کی یاد سے منسلک ہو کر رہ گئی تھی۔ ابراہیم نے ایک ایسا راستہ ہموار کر دیا تھا کہ خدا کی عنایات کی بدولت 30 سے زیادہ اور کتابیں بھی مرتب ہو گئیں۔ جو راستہ اس نے ہمیں دکھایا تھا اس کے ذریعے دسیوں ایسے گمنام شہیدوں کے چہرے اسلامی معاشرے کے سامنے ابھر کر آئے جو اس سرزمین کی مختلف مقامات پر گوشہ گمنامی میں پڑے ہوئے تھے۔ ایسی کتابیں مرتب ہو گئیں جن کے دسیوں ایڈیشن چھپے اور تقسیم ہوئے۔ شاید پہلے دن سے ہمیں اس چیز کی کوئی توقع نہیں تھی کہ ایسا ہوگا، لیکن ہمارا پیارا ابراہیم اخلاص و بندگی کا نمونہ دوسرے ممالک اور اقوام کے جوانوں کے لیے بھی ایک عملی اخلاق کا آئیڈیل بن کر سامنے آیا۔ بر صغیر سے ہمارے کچھ دوستان آئے، انہوں نے اس کتاب کو اردو میں ترجمہ کر کے بر صغیر میں شائع کرنے کی اجازت چاہی۔ ان کا کہنا تھا کہ ابراہیم اس خطے کے مسلمانوں کے لیے ایک بہترین نمونہ ہے۔ فروری 2014 میں پہلا اردو ترجمہ شائع ہوا۔ اس کے بعد کچھ غیر ملکی دوستوں نے انگریزی میں اس کتاب کے ترجمے کی خواہش ظاہر کی۔ ان کا ماننا تھا کہ ابراہیم تمام انسانوں کے لیے اخلاق کا عملی نمونہ ہے۔ خدا کا شکر کہ 2014 میں یہ کام بھی انجام پایا۔ ہاں، ہم پہلے دن سے اس واقعات کی تلاش میں نکلے تاکہ یہ دیکھ سکیں کہ مرحوم شیخ حسن زاہد کا کلام کس قدر معانی و مفاہیم کا حامل ہے، اور خدا کی مدد سے ان کا کلام سچا ثابت ہوا۔ ابراہیم تمام انسانوں کے لیے اخلاق کا عملی نمونہ ہے جس سے وہ صحیح اور صالح زندگی گزارنے کا سبق سیکھنا چاہتے ہیں۔ اللہم صلی علی محمد و آل محمد و عجل فرجہم۔